بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جزء مكي التفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه کہ شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے سورۃ المطففین کی تفسیر پر، اور شیخ صاحب کے اس قول پر ہم پہنچے تھے فنصیحت لہؤلاء، خاص نصیحت ہے شیخ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے. خاص قسم کے لوگوں سے مراد وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی نعمت سے نوازا ہے، شادی شدہ ہیں، گھر والے ہیں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطففین کے تعلق سے بات کریں، مطفف کون ہوتا ہے؟ مطفف کون ہوتا ہے دو لفظوں میں؟ جو اپنا حق تو پورا لے لیتا ہے لیکن دوسرے کے حقوں میں کمی کر دیتا ہے، اور یہ عام ہے، چاہے یہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہو، چاہے یہ ازدواج زندگی کے معاملے میں ہو، چاہے زندگی کسی پہلو میں بھی ہو، چاہے آپس میں رشتہ داروں میں کیوں نہ ہو. الغرض جو شخص اپنا حق تو وافر لے لیتا ہے، مکمل لے لیتا ہے، لیکن جب دوسرے کے حقوق کی ادائیگی آتی ہے تو اس میں کمی کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مطفف. تو شیخ صاحب نے مفلس کے تعلق سے حدیث بیان کی تھی پچھلے ہفتے میں. مفلس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بعض صحابہ سے، صحابہ کرام نے عرض کی مفلس ہمارے ہاں وہ ہے جس کے پاس نہ درہم نہ متاع ہے، نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں، یہ مفلس ہے. یہ دنیا والوں کی نظر میں مفلس ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مفلس اسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی، حسنات، لیکن کس حالت میں آئے گا؟ کسی پہ ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مال چھینا، بس جس پر اس نے ظلم کیا، جس کو مارا، جس کا مال چھینا، جس کو گالی دی، وہ اس شخص سے اس کی نیکیاں لے لیں گے، قصاص ہوگا. اب بدلہ چکانا ہے، ظلم کا بدلہ چکانا ہے، گالی کا بدلہ چکانا ہے، لوٹ مار کا بدلہ چکانا ہے، مال تو نہیں ہے، اور یہ مظلوم مان بھی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور اس کی نیکیاں جو پہاڑوں کی مانند ہے ختم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں رہے گی. ابھی بھی قصاص باقی ہے، انصاف باقی ہے، مظلوموں کی جو بد اعمال ہوں گے، بدیاں ہوں گی، وہ اس کے نام اعمال میں، ظالم کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. اسے مسلم کی روایت ہے، یہیں پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فنصیحتی لہؤلاء الذین یفرطون فی حق ازواجہم، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں جو اپنے بیویوں کے حق میں کمی کرتے ہیں، حقوق بیوی کے حق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں. ان یتقوا اللہ عز و جل، کیا نصیحت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈریں، تقوی کا راستہ اختیار کریں. فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصى بالنساء فی اکبر مجمع شہدہ العالم الاسلامی فی حیات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عالم اسلامی کے سب سے بڑے مجمع میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق وصیت فرمائی. کیا وصیت تھی؟ بلکہ فی یوم عرفہ فی حجت الوداع، عرفات کے دن حجت الوداع کے موقع پر عالم اسلام کے سب سے بڑا مجمع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس سے بڑا مجمع کبھی نہیں تھا. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا اللہ فی النساء، اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے تئیں. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم لوگوں نے، اے مردو، اے خاوندو، تم لوگوں نے ان عورتوں یعنی بیویوں کو لیا اللہ تعالیٰ کی امان سے. واستحللتم فروجهم بكلمة اللہ، اور ان عورتوں شرمگاہوں کو حلال کیا اللہ تعالیٰ کے کلام سے، یعنی نکاح سے. فانکحوا ما طاب لكم من النساء، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے کلمے سے جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا، نکاح سے جو چیز حرام تھی نکاح سے پہلے وہ حلال ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس کلمے سے، اس اجازت سے نکاح ہوئی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیوی عطا فرمائی ہے. فَأَمَرَنَا أَن نَتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى فِي النِّسَاءِ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں عورتوں کے متعلق. وقال، اور فرمایا، اتقوا اللہ فی النساء فإنہن عوان عندکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے تئیں، بے شک یہ عورتیں جو ہیں تمہارے پاس باندھیاں ہیں. عوان عندکم، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اے بمنزلۃ الاسرى، یعنی عورتیں شادی کے بعد اسیر کی طرح ہو جاتی ہیں. اسیر کہتے ہیں جنگی قیدی کو جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ غلام ہے یا وہ قید میں ہے، اسیر ہے. جس نے اس کو اسیر بنایا ہے اس کی اجازت بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا. شادی سے پہلے یہ لڑکی، یہ عورت آزاد تھی، لیکن شادی کے بعد شادی کے بندھن سے بند چکی ہے، اب وہ اسیر کی طرح ہو گئی ہے، باندھی ہو گئی ہے. ان شاء فکہ الذی اسرہ وان شاء ابقاہ، جیسا کہ اسیر کرنے والا شخص کی مرضی ہے، چاہے اسے قید میں رکھے یا چاہے اسے آزاد کر دے. والمرأة عند زوجها كذلك، اور عورت بھی اپنے خاوند کے ہاں ویسے ہی ہے. ان شاء طلقها وان شاء ابقاها، چاہے اسے طلاق دے دے یا چاہے اسے رکھے. سبحان اللہ، طلاق کا حق عورت کو نہیں، مرد کو ہے، اور یہ عظیم حق اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کا غلط استعمال کیا جائے، اس لیے نہیں کہ جب جی چاہے عورت کو دھمکایا جائے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ اس شخص کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، یہ اس شخص کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کا ناشکرا ہے، اور ناشکر لوگوں کے لیے نعمتیں عذاب بن کر رہ جاتی ہیں. اس لیے آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آئے دن جھگڑے رہتے ہیں، کبھی کوئی سکون نہیں گھر میں. اس نے طلاق کی دھمکی دینے، طلاق ضرورت نہیں کر رہے، طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے، دھمکی دینی ہے اوپر سے بیوی نے گالیاں دینی ہے، دھمکی ہے، گالی ہے، بس زندگی گزر رہی ہے. کیا زندگی ہے یہ؟ اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے اس لیے کہ آپ اس کے قابل ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھے، آپ کو یہ طاقت دی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرے نا. الغرض، فہی بمنزلۃ الاسیر عندہ فلیتق اللہ فیہا، تو ایک باندھی کی مانند ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنا چاہیے اپنی بیوی کے حق میں. اور جب ہم باندھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی تذلیل نہیں ہے عورت کی، بلکہ اس میں عورت کی تعظیم ہے کہ عورت شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ شریک حیات ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے والدین کی فرما بردار تھی، شادی کے بعد خاوند کی فرما بردار ہے، وہ آگے بڑھنے والی عورت نہیں ہے، گھر سے نکلنے والی عورت نہیں ہے، وہ دوسری عورتوں کی طرح اپنے رب کو ناراض کرنے والی عورت نہیں ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے والی ہے، اپنے رب کے احکام کو سمجھنے والی ہے۔ جب حکم تھا والدین کی فرما برداری کا شادی سے پہلے تو سر جھکا کے اسے منعن سے قبول کیا، اب جب حکم ہے کہ خاوند کی فرما برداری کرنی ہے اور سب کی فرما برداری معروف میں کرنی ہے، فی طاعت اللہ، اللہ کی معاصیت میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے، والدین کی بھی نہیں ہے، خاوند کی بھی نہیں ہے، لیکن جب معروف میں اللہ کی فرما برداری میں ہے تو یہ بہترین طریقے سے جانتے سر جھکا کے اسے بھی منعن سے تسلیم کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باندیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پیاریاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالے، اپنے خاوند کو بھی سنبھالے، بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے اور اپنے معاشرے میں ایک بہترین نمونہ بن کر دکھائیں کہ دوسری عورتیں بھی رشک کرتی ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک گھرانہ ہے جو خوش ہیں، جن میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، بچے ان کے تمیز والے ہیں، بچے ان کے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بچوں کے بولنے کا انداز دیکھیں، اٹھنے کا انداز دیکھیں، بیٹھنے کا انداز دیکھیں۔ یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ماں کو جاتا ہے، اس عظیم عورت کو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، اپنے خاوند کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ صرف خاوند کے لیے نہیں کرتی بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے، وہ یقیناً جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے خاوند کی رضا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ الغرض تو باندھی کے لفظ میں کوئی تدلیل نہیں ہے، بلکہ ایک اور بھی اس میں عورت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اپنی زندگی بدل لیتی ہے عورت، شاید مرد یہ کام نہ کر سکے۔ کیا خیال ہے اگر ہمیں شادی کے بعد اپنے گھر چھوڑنا پڑتا، اپنے والدین کو چھوڑنا پڑتا، دوست احباب کو چھوڑنا پڑتا، دوستوں تک بھی، بچپن کے دوستوں کو بھی چھوڑنا ہے، ایک نئے گھر میں جانا ہے، اس گھر میں نیا انسان ہے جو سر کا تاج ہے، اس کے گھر والے اس سے بڑھ کر سر کے تاج ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، سب کچھ نیا ہے، ان کی کیا عادتیں ہیں، کس کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ دیکھیں جو شریعت کا حدود اس کے اندر رہ کے بات میں کروں، اس کے باہر نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورت کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو خاوند کا کیا حق ہے، اسے کیا پسند ناپسند ہے، اس کے والدین کے کیا حقوق ہیں وہ یہ جانتی ہے، اور گھر کو کیسے سنبھالنا ہے وہ یہ جانتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسی صورت میں واللہ شاید ہم اگر ہمیں مردوں کو کرنا پڑا شاید ہم نہ کر سکیں، عورت کر لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کے بندھن سے بند چکی ہے، اب وہ اس بندھن کو سامنے رکھ کر اس کا خیال بھی کر رہی ہے، اور اسی رشتے کی وجہ سے، اس بندھن کی وجہ سے اپنی زندگی اس نے بدل لی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بندھن کی قدر کی ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اکثر لوگوں کیا کیا شادی ہو گئی، بلکہ دہیج بھی لے لیا، گھر میں لڑکی بھی آ گئی اور ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، گھر کی نوکرانی آ گئی، مال بھی آ گیا، پیسہ بھی آ گیا، نام بھی بن گیا، زندگی گزر رہی ہے۔ کیا بیوی کے حقوق ہیں، کس نے کبھی بتایا؟ کچھ نہیں، اس نے کبھی کسی پوچھا ہی نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے پوچھنے کی۔ یہ بے قدرے لوگ ہیں، واللہ بے قدرے لوگ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے اس رشتے کی، اس نعمت کی قدر نہیں کی، بے قدرہ ہے، واللہ اس نے ٹھوکنے ضرور کھائی ہے۔ اور بعض مردوں کو جب، بعض خواندوں خاص طور پر جب سمجھایا جاتا ہے کہ بیوی کو حقوق کی ادائیگی کرو، اگر وہ کچھ غلطی بھی کر لیتی ہے، ظاہر غلطی تو ہوگی، ظاہر کیوں غلطی نہیں ہوگی، بیوی سے غلطی ہوتی ہے، خاوند سے غلطی ہوگی، بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی کیوں، ہم معصوم تھوڑی ہیں۔ جب نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر بیوی کی غلطی بھی، تھوڑا سا نرمی کرو، تھوڑا سا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، اگر اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے توڑ دیں گے، اور اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے۔ تو یہاں تک کیوں پہنچے ہم کہ بات طلاق تک بار بار آ جائے؟ جب سمجھایا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عورتوں کی سائڈ لے رہے ہیں، یہ مولوی عورتوں کی سائڈ زیادہ لیتے ہیں. اللہ کے بندے آپ کو حدیث سنا رہے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، یہ میرا قول ہے، یہ مولوی کا قول ہے، کس کا فرمان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کس لیے ہے؟ یعنی مطلب کیا ہے اس کے، جانتے ہیں استوصوا کے کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو وصیت کرو، نصیحت کرو. بالنساء خیرا یعنی عورتوں کے متعلق جب بھی آپس میں بیٹھو، جب کوئی بات کرو تو عورتوں کی بات کرو اور ایک دوسرے کو عورتوں کی خیر خواہی کی نصیحت کرو. دیکھیں ہم اپنے مجاز سے ہم کیا کرتے ہیں، مجاز کوئی سیاست دان ہم سے چھوٹ جائے، غیبت کرنی ہے، چغل خوری کرنی ہے، یعنی جو ہم نے کرنا وہ ہم جانتے نہیں ہیں، وہ معیوب ہے. ذرا بیٹھ کے ذرا کریں نا، کسی عورت کے بھائی بیوی کی بات کر لیں، حقوق کی بات کر لیں، خیر خواہی کی بات کریں، کہتی ہے دیکھو یہ عورتوں کی بات کرنے آ گئے، یہ مولوی ٹھرکی مزاج ہوتے ہیں، یہ مولوی بس ان کو عورتیں نظر آتی ہیں، مولویوں کو پتہ نہیں. اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استوصوا بالنساء خیرا، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی شخص آپ کو یہ نصیحت کرے کہ بیوی کی اگر غلطی بھی ہے تو اس کو سمجھائیں، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے، ناشز بیوی بھی اگر ہے، ناشز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدر بھی نہیں کرتی اور آپ سے وہ بڑھنا چاہتی ہے، نافرمان بھی ہے اور گھر کی کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی آپ کو بردار ہونا چاہتی ہے، بلکہ بے عزتی کو اتر آپ کی بے عزتی بھی کرتی، گالیاں بھی دیتی ہیں، آپ کے حق کی ادائیگی بھی نہیں کرتی جو شرعی حق ہے، یہ ناشز ہے. تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ فوراً طلاق دے دینی ہے. سب سے پہلے نصیحت کرو، عظوہن موعظہ. موعظہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرانا ہے، ترغیب اور ترہیب ہے. اس کے بعد یہ کام نہیں چلا، فہجرون فی المضاجع، گھر سے الگ نہیں نکلنا. بعض لوگ غصے میں آتے ہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں، یا بیوی کو اپنے ماں باپ کو گھر بھیج دیتے ہیں. یہ حج فی المضاجع سے کیا مراد ہے؟ بستر میں الگ الگ سونا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کمرہ بدل اس طرف منہ کر لو نا، یا ایک ہی کمرے میں نیچے سو جاؤ. اچھا مرد نیچے سو جائے سوئے گا، چلو جناب آپ اوپر سوئے اس کو نیچے سونے دیں. ویسے کیا ہے نیچے سونے میں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ کمر سیدھی ہو جاتی ہے فوم پہ سو سو اتنی سالوں میں، تو نیچے سو کے دیکھ لو کبھی. الغرض اگر کوئی ایسی مصیبت سر پہ آئی ہے تو شرعاً اس کا حل ہے، فہجرون فی المضاجع، بستر میں حجر کرو. اچھا یہ بھی کام نہیں ہے، بعض عورتیں کہتی ہیں جان چھوٹی، اور بعض اتنی بڑی زبان کے دفع ہو نہیں سونا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اب کیا کرے گا بیچارہ؟ فضربوہن، اب مارنا ہے. اچھا مارنا کیسے؟ پہلوان نہیں بننا، یہ کام نہیں چلے گا. یہ یوں آستین اوپر کر کے جو ہے نا، یہ باکسنگ کا میدان سے نہیں بنانا. یہ باکسر جو ہے جناب، عورتوں پہ تو بڑا وہ سوار ہوتا ہے، بیوی پہ. ذرا باہر پتہ چلے گا نا باہر کی کتنا بڑا کمال کا باکسر ہے. فضربوہن، کیسے مارنا ہے آپ کو پتہ ہے شرعاً کیسے مارنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مار ہے، یعنی اتنی زور سے نہیں مارنا کہ دل کا نشان پڑ جائے. کتنی زور سے مارنا ہے؟ وہ کون سا مارنا ہے جو مارنے بھی دل کا نشان بھی نہ پڑے؟ یار مارنے میں مزہ آتا ہے، دیکھیں مزے نہیں لینے مارنے کے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، شریعت ہے، یہاں پہ مزے لینے کی بات نہیں ہو. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم کی تعمیل کے، فضربوہن کیف، کیسے ماریں؟ جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیل کا نشان نہیں پڑنا چاہیے. دانت توڑنا، ہڈی توڑنا دور کی بات ہے، پھر کیسے مارا جائے گا؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مسواک سے، مسواک ایک بالشت کی لکڑی، ایک بالشت یعنی اتنی بڑی. اچھا آپ مارتے ہیں، اسے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ انہیں مذاق اڑائے، کہتے ہیں یار آپ لوگ مذاق اڑاتے عورتوں کا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہ مار ہوتی ہے، ہم مارنے کے لیے تھوڑی مارتے ہیں، نام اس کا مار ہے لیکن حقیقت مار تو نہیں ہے، کیونکہ ایکشن مار کا ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایکٹ کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ مار کا ہے نا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن مراد کیا ہے مار سے؟ درد تکلیف نہیں، انسلٹ مراد ہے، کہ اس کی تھوڑی سی پتہ چلے کہ میں نے غلطی کی ہے، بس کافی ہے اس کے لیے. اچھا سب کے سامنے مارنا ہے، فضربوہن امام، میں نے پکڑ کے ہاتھ کو چوراہے میں مارنا ہے نہیں، یہ میاں بیوی کے بیچ میں، بچوں کے سامنے مارنا ہے نہیں، اس طریقے سے مار رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. بچوں کے سامنے مارتے اصلاح ہوگی؟ اس کے گھر میں جا کے اس کے بعض لوگ, ایک شخص نے غلطی کی تھی, غصہ آ گیا سسرال میں جا کے, بس یوں ہاتھ اس نے کرنا تھا, اس کے پلوان بھائی نے پکڑ کے وہ پھینٹی لگائی اس بیچارے کی, پھر علاج کے لیے آیا ہوا تھا. بھائی کس نے تمہیں کہا کہ وہاں پہ پلوانی دکھاؤ؟ فضل بہنہ, اس پر یہ عمل وہاں پہ نہیں کرنا. فضل بہنہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا مارنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شرعاً, یعنی کہ جہاں دل کرے وہاں پہ فضل بہنہ شروع کر دو. الغرض, تو اگر کوئی شخص نصیحت کرتا ہے کسی کو بیویوں کے تعلق سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورتوں کے سائیڈ لے رہا ہے. ہاں, ناانصافی تب ہوتی ہے جب فریقین کی بات نہ سنے, ایک ہی بات کو سن کے فیصلہ سنا دے, اور حق بھی نہ حق فیصلہ کرے عورت کا حق میں, جبکہ غلطی بھی صرف عورت کی تھی, تب تو غلط بات ہے, تب تو ناانصافی ہے. لیکن دونوں فریقین کی بات سن کے گھر کی اصلاح کے لیے ہے. والصلح خیر, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جھگڑا ہو تو صلح میں خیر ہے. کوشش کریں, اب یہاں پہ دیکھ لیں جتنے بھی یہاں پہ یعنی جو احوال شخصیہ کے جو محکمے ہیں وہاں پر جا کے دیکھ لیں. طلاق کے محکمے میں بھی بڑی کوشش کرتے طلاق نہ ہو. پہلے سٹی میں کبھی طلاق جا کے دیکھ نہیں ہوتی. جج کوشش کرتا ہے, قاضی کوشش کرتا ہے کہ والصلح خیر, اللہ سے ڈراتے ہیں پہلی سیٹنگ میں, بھائی اللہ سے ڈرو, تمہارا گھر ہے, تمہارے بچے ہیں, سپریشن کے بعد کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, وہ دماغ پہ تو اس وقت کام نہیں کر, دونوں غصے میں فل ہوتے ہیں. تو پہلے سیٹنگ میں, دوسری تیسری میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیں طلاق بھی ایک حل ہے لیکن شروع میں نہیں ہے. اس لیے وہ مجھے یاد ہے ہمارے ساتھیوں میں سے ایک قاضی تھے, یعنی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے, آج یہ مسئلہ ہو, یعنی یہ طلاق کروا کے آیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نیند اڑ جاتی جب ہم کسی کی طلاق, یعنی کسی گھر توڑنا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. بہرحال ایک یہ بھی ایک حل ہے, بہرحال طلاق جو ہے. لیکن عورتوں کے تعلق سے نصیحت کرنی ہے, خیر خواہ کی نصیحت کرنی ہے. الغرض, واپس آتے ہیں. كذلك ايضا نجد بعض الناس يريد من اولادي ان يقوم بحقي على التمام لكنه مفرط بحقه. شخص فرماتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی اولاد سے اپنا پورا حق چاہتے ہیں لیکن ان کے حق میں کمی کر دیتے ہیں. فيريد من اولاد ان يبروه ويقوم بحقه, وہ یہ چاہتے ہیں اپنے اولاد سے اس کے ساتھ حسن سلوکی کریں اور اس کا حق مکمل اسے دیں. ان يبروه في المال, مال سے, وفي البدن, بدن سے, صحت, وفي كل شيء به البر, ہر کسی کے حسن سلوک کے ساتھ حسن سلوک بر کرنا چاہیے. لیکن هو مضيع لهؤلاء الاولاد, لیکن وہ خود ان اولاد تعلق سے کیا کرتا ہے, انہیں چھوڑا ہوا ہے. غیر قائم بما يجب عليه نحوهم, جو اس پر واجب ہے اور جو ان کے حقوق اولاد کے حقوق ہیں اس سے وہ دور ہے اور حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے. نقول هذا مطفف, هذا مطفف, یہ مطفف ہے. كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. جس طریقے سے پہلی مثال میں خاوند, وہ خاوند جو بیوی سے اپنا پورا حق تو لے لیتا لیکن بیوی کے حق میں کمی کر دیتا ہے, یہ خاوند بھی کیا ہے, مطفف ہے. هذا الاب الذي اراد من اولاد ان يبروه تمام البر وهو مقصر في حقهم نقول انك مطفف. اس باب کو ہم کہتے ہیں جو اپنا حق تو اولاد سے لے لیتا ہے لیکن اولاد کا حق مکمل طریقے سے نہیں دیتا ہے, یہ بھی مطفف ہے. ونقول له تذكر قول الله تعالى, اور ہم اسے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے نصیحت کرتے ہیں, ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ثم قال تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون, يعني الا يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين. کیا یہ لوگ جو تطفیف سے کام کرتے ہیں, کسی قسم کی بھی تطفیف ہو, اپنا حق مکمل یا دوسروں کے حق میں کمی کر دی, کیا یہ لوگ جو ہیں نہیں جانتے یقینا, لان الظن هنا بمعنى اليقين, یہاں سے اس آیت میں ظن سے مراد یقین ہے, کیونکہ ظن کے دو معنی ہیں, ایک یقین ہے اور ایک شک ہے. شک کو بھی ظن کہا جاتا ہے عام لفظوں میں, میں اس ترتیب سے بات نہیں کر رہا جو علم کی درجات ہیں, بلکہ یہاں پہ وہ ظن جو یقین ہے یا وہ ظن جو شک کو بھی ظن کہا جاتا ہے. والظن بمعنى اليقين ياتي كثيرا في القران, اور قرآن مجید میں ظن جو کے معنی جو یقین کے معنی سے ہے وہ بہت زیادہ قرآن مجید میں موجود ہے. مثل قول تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. سوره بقره نمبر 46 میں الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم, وہ لوگ جو یقینا, لفظ کیا ہے یظنون ہے لیکن مطلب کیا ہے یقینا, یہ جانتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونی ہے یعنی مرنے کے بعد. فقال ارشاد باری تعالی الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وهم يتيقنون انهم ملاقوا الله, اس آیت تقریبا میں وہ یقینا جانتے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونی ہے. لیکن الظن يستعمل معنى اليقين كثيرا في اللغة العربية, اور عربی زبان میں بھی الظن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہنا يقول عز وجل, اور اس آیت تقریبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الا يظن اولئك انهم مبعوثون, یعنی الا يتيقن هؤلاء, یعنی یہ لوگ جو تطفیف سے کام لیتے ہیں کیا ان کو یقین نہیں ہے, انهم مبعوثون کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا, اي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين, کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور یہ لوگ اپنے قبروں سے رب العالمین کے لیے زندہ کر دیے جائیں گے, نکالے جائیں گے قبروں سے. لیوم عظیم, عظیم دن کے لیے, هذا اليوم عظیم, قیامت کا دن عظیم دن ہے. ولا شک انه عظیم, اس میں کوئی شک نہیں کہ عظیم دن ہے, كما قال تعالی, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان زلزلت الساعة شيء عظیم, بے شک قیامت کے جو زلزلہ ہے وہ عظیم ہے, عظیم چیز ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 1, عظیم فی طولہ, قیامت کا دن جو ہے وہ لمبا ہے, عظیم ہے اپنے لمبائی میں, لمبائی سے مراد اس کی عرصہ اور مدت میں. فی احوالہ, عظیم ہے اپنی ہولناکیوں میں. فی ما یحدث فیہ, جو کچھ اس دن میں ہوتا ہے. فی کل معنی تحمل کلمۃ عظیم, ہر اس معنی سے جس سے عظیم معنی مراد ہے. لیکن هذا العظیم, لیکن یہ عظیم جو ہے هو على قوم عسير, یہ عظیم دن جو ہے بعض لوگوں پر مشکل ہے, سخت ہے. وعلى قوم يسير, اور بعض لوگوں پر آسان ہے. قال تعالى, ارشاد باری تعالی ہے على الكافرين غير يسير, سورة مدثر نمبر 10 میں کافروں پر غير يسير, آسان نہیں ہوگا. يقول وقال تعالى, اور دوسری آیت تقریب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یقول الکافرون هذا یوم عسر, سورۃ القمر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یقول الکافرون, کافر کہتے ہیں, هذا یوم عسر, یہ سخت دن ہے. لیکنہ بنسبت المؤمنین, شیخ صاحب فرماتے ہیں مومنوں کے لیے, جعلنا اللہ منہم, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے, محض اپنے فضل و کرم سے. یسیر کانما يؤدي به صلاة فرض من سهولته عليه ويسري عليه, بلکہ مومنوں پر یہ دن جو ہے آسان ہے, بالکل ایسے جیسا کہ کوئی شخص فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہے, یہ دن جو ہے مومنوں کے لیے اتنی آسان ہے. لا سیما اذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة, خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس بچنے کا یعنی مستحق ہوتے ہیں. وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, اور ان لوگوں میں سے ہوا جو یعنی وعید سے بچے ہوئے ہیں اس دن کے, جو ہو لاکیہ ہیں بعض لوگ جو ہیں, بعض مومن جو ہیں وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, خاص استثناء آئے ہیں, خاص نصوص آئے ہیں جن میں بعض مومنوں کو اس دن کی مشکلوں سے, سختیوں سے بچایا جائے گا, تو ان میں سے وہ سات لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, تو ان کے لیے آسان ہوگا کہ نہیں, یسیر ہے کہ عسیر ہے, ان کے لیے یسیر ہے. فہذا اليوم عظیم لكنه بالنسبه للمؤمنين يكون يسيرا ويكون على الكافر عسيرا, مؤمنوں کے لیے آسان ہے, کافروں کے لیے سخت ہے. قال الله تعالى, ارشاد باری تعالی ہے, وكان يوما على الكافرين عسيرا, اور یہ دن جو ہے کافروں کے لیے بہت سخت ہے. يوم يقوم الناس لرب العالمين, يعني هذا اليوم العظيم, هو يوم يقوم الناس لرب العالمين, یہ عظیم دن جو ہے اس میں لوگ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے, کھڑے کر دیے جائیں گے رب العالمین کے لیے. وہو اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کے لیے, یقومون من قبورهم, اپنے قبروں سے ان کو نکالا جائے گا, حفاتا ليس عليهم نعال ولا خفاف, کیسی حالت میں کھڑے ہوں گے قبر سے, کس حالت میں نکلیں گے, برہنہ حفاتا, پاؤں میں کوئی جوتی نہیں, ننگے پاؤں, نہ جوتا ہوگا نہ خف ہوگا نہ جراب, کچھ نہیں ہوگی. عرات ليس عليهم ثياب, برہنہ بدن ہوں گے, ننگے ہوں گے, کوئی کپڑا جسم پر نہ ہوگا. لا قمصن ولا سراویل ولا ازر ولا اردیہ. اچھا کپڑے کتنے قسم کے ہوتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں, یا جسم کے اوپر والے حصے میں یا نیچے والے حصے میں؟ اوپر والے حصے میں دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو ماپ جسم کے اوپر والے حصے کے ماپ کے مطابق ہوتے ہیں, یا چادر ہوتی ہے نیچے میں ہی اسی طریقے سے. اچھا جسم کے اوپر والے حصے کے لیے جو ماپ کے مطابق کپڑا سیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قمیص, جمع ہے قمص. ٹھیک ہے. اچھا جو اوپر والے حصے کے لیے بغیر جسم کے حصے کے ماپ کر جو چادر ڈال جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ردا. ردا قمیص اور ردا, نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. اچھا نیچے والا حصہ اگر سلا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں سروال, جمع ہے سراویل. اگر بغیر سلا ہوا ہے اور صرف چادر ہے تو اسے کہتے ہیں ازار. کوئی اور آپشن ہے؟ اچھا پینٹ ہے, پتلون ہے, سب کیا ہے؟ یہ سراویل ہے, سراویل ہے. اچھا دھوتی ہے, لنگی ہے, کیا ہے؟ ازار ہے. احرام نیچے ہم باتیں, وہ کیا ہے؟ ازار ہے. اب یہ دیکھو سبحان اللہ, ان چار لفظوں میں سارے کپڑے آ گئے. دیکھیں ذرا جیسا فرماتے ہیں, عراتن برہنہ بدن ہوں گے, لیس علیہم ثیاب لا قمص ولا سراویل ولا ازر ولا اردیہ. ازار کی جمع ہے ازر, رداء کی جمع ہے اردیہ. اچھا غرلن تیسری صفت کیا ہوگی جب دوبارہ زندہ ہوں گے مرنے کے بعد میدان میں کھڑے ہوں گے؟ غرلن ای غیر مختونین, جس کا خطرہ ہو چکا ہے اور جلد کو چھوٹا سا ٹکڑا بھی اللہ تعالیٰ واپس پیدا کر دے گا, وہ بھی واپس آ جائے گا. بمعنی ان القلفة التي تقطع في الختان تعود في يوم القيامة مع صاحبها. جو جلد کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے ختنے کے وقت وہ واپس قیامت کے دن اسے کر دیا جائے گا, یہ واپس آ جائے گا. کما قال تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کما بدأنا اول خلق نعيده, جیسے کہ ہم نے پہلے خلق کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طریقے سے ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے. سورۃ انبیاء آیت نمبر 104. ويعيده الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى, اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو بیان کے لیے. وانه يعيد الخلق كما بدأهم, اور اللہ تعالیٰ پوری خلق پوری کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گا جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا تھا. والقلفة انما قطعت في الدنيا, یہ جلد کا ٹکڑا جو خطرے میں کاٹا گیا ہے کیوں کاٹا گیا دنیا میں؟ من اجل نزاهة عن الاقدار, گندگی کی سے پاک ہونے کے لیے. جلد کے ٹکڑے جب پیشاب کیا جاتا ہے تو اس میں پیشاب رک جاتا ہے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ, شریعت جو ہے ہمیں پاکیزگی کا سبق دیتی ہے, اور پاکیزگی شریعت کے بنیاد طہارت بنیادی حصہ ہے, اس لیے تو خطرے سے اسے کاٹ دیا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لأنه إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث, اگر یہ حصہ رہ جاتا ہے دنیا میں تو اس میں پیشاب منحبس, یعنی اس میں رک سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے اور مکمل جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلتا, کچھ حصہ کچھ قطرے باقی رہ جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے. لیکن هذا في الآخرة لا حاجة إليه, لیکن اس کی حاجت آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے. لأن أهل الجنة لا يبلون فيها, کیونکہ جنت والے اس میں پیشاب کرتے ہیں جنت میں, تو ضرورت کیا ہے اس کی؟ تو اس لیے اسے واپس کر دیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظمت کا بیان ہے, پھر حکمت بھی ہے کہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ ہونے کی ضرورت ہے, بلکہ ہونا نہ ہونا کوئی انفیکشن کی وجہ کی کوئی سبب ہے, کچھ دنیا میں ایک سبب تھا کہ انفیکشن نہ ہو جائے, آخرت میں جنت میں کیا سبب ہے؟ کوئی جنت میں کوئی پیشاب نہیں کرے گا, نہ ہوگا. ولا يتغوطون, اور نہ ہی کوئی پیخانہ وہاں پہ کرے گا. ولأن الآخرة ليست دار تکلیف, آخرت تکلیف کی جگہ نہیں ہے, بل هي دار جزاء, بلکہ جزاء کی جگہ ہے. الا ان الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا, آخرت میں امتحان تکلیف ممکن ہے لیکن امتحان کی شکل میں. كما قال تعالى, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق, اللہ تعالیٰ کی پنڈلی كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى, صفت اللہ تعالیٰ کی. اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک علامت ہے جسے مومن اپنے رب کو پہچانیں گے, یکشف عن ساق ودعون الى السجود, پھر حکم دیا جائے گا سجدہ کرو, فلا يستطيعون, بعض لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اب ان کی نظر جھکی ہوئی ہیں، ذیل و خوار ہیں، دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے جب وہ تندرست تھے اور ٹھیک تھے، لیکن سجدے نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر بے نمازوں، سخت وعید ہے بے نمازوں کے لیے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بے نمازی بھی اس وقت سجدہ نہیں دے پائیں گے، اور بے نماز میں وہ بھی لوگ بھی ہیں جو نماز کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، وہ بھی بے نمازی ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمازی تو ہیں لیکن نماز ہو کبھی بے نمازی ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان. سورة القلم آیت نمبر 42 سورة 43. فالناس يقومون على هذا الوصف حفاة عراة غرلا، لوگ اس وصف میں کھڑے کر دیے جائیں گے، حفاة عراة غرلا. وفي بعض الاحاديث بهما، بعض روایات بهما کا لفظ بھی آیا ہے. قال علماء البهم يعني الذي لا مال معهم، بغیر کسی مال کے. ففي يوم القيامة لا مال يفدي به الانسان نفسه من العذاب، کوئی مال نہ ہوگا جسے کوئی انسان اپنے نفس کو عذاب سے بچا سکے. فی یوم القیامت لیس ہناک ابن یجزی عن ابیہ شیئا، نہ کوئی بیٹا کام آئے گا جو اپنے باپ کو چھڑا سکے اللہ کے عذاب سے. ولا اب یجزی عن ابنہ شیئا، نہ کوئی ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے یا کسی تکلیف سے بچا سکے. ولأن صاحبہ ولا صاحبۃ ولا صاحبۃ ولا قبیلۃ کل یقول نفسی نفسی، نہ کوئی بیوی نہ کوئی قبیلہ اس وقت کام آئے گا، ہر بندہ یہ کہے گا نفسی نفسی. ارشاد باری تعالیٰ ہے لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی، ہر شخص کے لیے ان میں سے اس دن اپنا ہی معاملہ ہے جس میں وہ مبتلا ہوگا. سورہ عبس آیت نمبر 37. نسأل اللہ تعالیٰ ان یعیننا علی اوانی ویسرہ علینا، آمین رب العالمین. قال تعالیٰ لرب العالمین وهو اللہ جل وعلا، رب العالمین اللہ جل وعلا ہے. وفی هذا اليوم تتلاشى جميع الاملاك، سارے جتنے بھی ملکیت ہے اور املاک ہیں سب ختم ہو جائیں گے. الا ملک رب العالمین جل وعلا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ملک جل وعلا. وقال تعالی یومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، جس دن انہیں سامنے کر دیا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھپی نہ ہوگی، کچھ نہ وہ چھپ سکیں گے، نہ اس کے جسم، نہ اس کا کوئی اور جسم کا کوئی حصہ، کچھ نہیں چھپ ہوگا اللہ تعالیٰ سے. لمن الملک اليوم، اس دن اعلان ہوگا لمن الملک، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. کس کا لیے ملک ہے؟ کس کا ملک ملک ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا جو واحد قہار ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، آج ہر نفس کو جزا دی جائے گی ہر وہ چیز کی جو وہ کما کے آئی ہے. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 16 اور 17. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.